ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته بشير رحمته ونذير نقمته سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. الأطهرين الأنجبين الهدى المهديين المعصومين المكرمين المهدومين، ونصلي ونسلم على أئمة المسلمين وهداة المؤمنين وحماة المستضعفين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى عز اسمه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. صلى الله عليه محمد وعلى محمد. کربلا کل ابتدائی طور پر ماہ محرم الحرام کے حوالے سے کچھ ابتدائی گفتگو پیش کی تھی. عزیزان گرامی قدر، اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کا وہ عمل اسے دائرۂ ولایت اولیاء خدا سے دور کر دیتا. حضرت علامہ محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان فرماتے ہیں کہ سید الشہداء کی عزاداری کا جو مقام ہے پروردگار متعال کے نزدیک، وہ وہی ہے کہ جو توبہ کا مقام ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو در حقیقت وہ اولیاء خدا کی ولایت کے دائرے سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. کیوں؟ وجہ بہت سادہ سی ہے. قرآن مجید کی بہت ہی زیادہ مشہور معروف آیت، یا اگر یوں کہا جائے کہ اہل بیت کے ماننے والوں کے نزدیک سب سے زیادہ مشہور و معروف آیت، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات علی محمد و آل محمد. یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یہ آیت کہہ رہی ہے پروردگار متعال کا ارادہ یہ ہے کہ رجس کو، گندگی کو، کثافت کو، ہر قسم کی نجاست کو اے اہل بیت آپ سے دور کر دیں. ان نجاستوں میں جب کہا گیا کہ ہر قسم کی نجاست کو آپ سے دور کرنے کا پروردگار متعال نے ارادہ کیا ہے، تو ان نجاستوں میں گناہ کی نجاست بھی شامل ہے. اور گناہ کی تمام تر نجاستوں کو پروردگار متعال نے اہل بیت سے دور کر دیا ہے. ان ذبائح مقدسہ سے دور کر دیا ہے، ان معصوم ہستیوں سے دور کر دیا ہے. اب اگر کوئی گناہ کرے گا تو آہستہ آہستہ دائرہ ولایت معصومین سے باہر ہونا شروع ہو جائے گا. توبہ کیا ہے؟ توبہ یہ ہے کہ وہ انسان کو دوبارہ دائرہ ولایت اولیاء الہی میں لے کر کے آتی ہے. یعنی وہ شخص جو گناہوں کی وجہ سے دور ہو چکا ہوتا ہے وہ توبہ کے ذریعے سے پروردگار سے کہتا ہے، پروردگار میں اپنے گناہ پر شرمندہ ہوں، نادم ہوں، اور اس کے نتیجے میں دوبارہ پلٹ کر کے آتا ہے اس دائرہ ولایت اولیاء الہی میں. اللہ طباطبائی فرماتے ہیں صاحب تفسیر المیزان کہ اشک سید الشہداء اور عزاداری سید الشہداء کا مقام بھی پروردگار متعال کے نزدیک وہی ہے کہ جو توبہ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو عزاداری سید الشہداء ہے یہ بھی اقرار ہے اس بات کا کہ پروردگار میں دوبارہ دائرہ ولایت اولیاء الہی میں آنا چاہتا ہوں. یعنی گناہوں کے ذریعے سے انسان جو دور ہو جاتا ہے در محمد و آل محمد سے، اس عزاداری کے ذریعے سے دوبارہ پروردگار کے سامنے یہ اقرار کرتا ہے کہ پروردگار گرچہ میں اپنی کوتاہی کے سبب، گناہوں کے سبب اس دائرہ ولایت اولیاء الہی سے دور ہو گیا تھا، لیکن اب میں دوبارہ آنا چاہتا ہوں. اور جب وہ چاہتا ہے کہ دوبارہ دائرہ اولیاء الہی میں آ جائے، ولایت کے دائرے میں آ جائے، معصومین کی قربت کو اختیار کرے، تو پروردگار متعال سید الشہداء کے ذریعے سے، سید الشہداء کے راستے سے انسان کے لیے ہدایت کا وہ راستہ فراہم کرتا ہے. عزیزان گرامی قدر، انسان در حقیقت غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، اس وجہ سے ان معصوم ہستیوں سے دور چلا جاتا ہے. لیکن یہ عزائے سید الشہداء کی برکت ہے کہ وہ دوبارہ انسان کو پلٹا کر اس دائرے میں لے کر کے آ جاتا ہے، دوبارہ حسین کے دروازے پر آ جاتا ہے. اسی لیے کل بھی آپ کے سامنے بیان ہوا تھا، معصوم نے فرمایا کہ سفینۃ الحسین اوسع و اسرع، وسیع بھی ہے اور سری بھی ہے. اگر دوبارہ اس ولایت کے دائرے میں پلٹ کر آنا چاہتے ہو تو حسین کے راستے کو اختیار کرو. اس راستے میں گنجائش بھی بہت زیادہ ہے، اس راستے کی سرعت بھی بہت زیادہ ہے. نہ اس میں کسی کے نہ آنے، نہ اس راستے پر ایسا ہے کہ کوئی نہ آ سکے، گنجائش کم ہو، وسعت کم ہو، نہیں، اس کی وسعت بھی بہت زیادہ ہے، اس کی سرعت بھی بہت زیادہ ہے. بہت تیزی سے یہ راستہ انسان کو اس دائرہ ولایت اولیاء الہی میں لے کر کے آتا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. زیارت وارث صاحب، ہم میں سے ہر ایک زیارت وارث صاحب کرتا ہے. السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ. ایک ایک نبی کی وراثت کے تذکرے سے حسین ابن علی کو یاد کیا جاتا ہے. اب عزیزان گرامی قدر، سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ یہ زیارتیں ہم تک کیوں پہنچی ہیں. جو کہا گیا کہ جو بھی حسین کی زیارت کرے گا اس عالم میں کہ ان کی معرفت رکھتا ہو تو وہ جنت میں داخل کیا جائے گا. پروردگار غفر اللہ له، پروردگار بخش دے گا اس کے لیے تمام تر گناہوں کو. کتب اللہ له، لکھ دے گا اس کے لیے حسنات کو. رفع اللہ، پروردگار بلند کر دے گا اس کے درجات کو. یہ سب روایتوں میں جملے ہیں جو آپ کے سامنے پیش ہیں. کیا وجہ ہے؟ میں بہت ہی آسان سی مثال آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ میری بات بہت آسان ہو جائے. آپ جب کسی کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں سلام علیکم، وہ سامنے سے پلٹ کر کے کہتا ہے وعلیکم السلام. آپ نے ایک دفعہ سلام کیا، اس نے ایک دفعہ جواب دیا، بات ختم ہو گئی. لیکن آپ ایک دفعہ کسی کے پاس جائیں اور اس سے جا کر کے کہیں السلام علیکم، وہ آپ کو جواب دے وعلیکم السلام، اور اس کے بعد آپ اس سے کہیں اے فلاں کے بیٹے سلام، جو آپ کو جواب دے کہ نہ اس کی ماں کا تذکرہ کرے اے فلاں کے بیٹے سلام، وہ آپ کو جواب دے پھر آپ کا اے فلاں کے بھائی سلام، وہ آپ کو جواب دے پھر آپ کا اے فلاں کے باپ سلام، پھر وہ آپ کو جواب دے آپ کا اے فلاں جگہ کے رہنے والے سلام، وہ آپ کو جواب دے، اس کا رویہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کا رویہ یہ ہوگا کہ وہ آپ سے کہے گا کہ آپ میرے ساتھ مذاق کیوں کر رہے ہیں، آپ نے ایک دفعہ مجھے سلام کیا، میں نے ایک دفعہ آپ کو جواب دیا، بات ختم ہو گئی۔ یہ بار بار مختلف طریقوں سے سلام کرنا اور بار بار مختلف طریقوں سے مجھے اس بات پر مجبور کرنا کہ میں آپ کو جواب دوں، یہ میرے ساتھ مذاق ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ لیکن جب آپ زیارت پہ جاتے ہیں، ایک دفعہ کہہ دیجیے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اے فاطمہ کے بیٹے سلام، اے علی کے بیٹے سلام، اے حسن کے بھائی سلام، اے آدم کے وارث سلام، اے ابراہیم کے وارث سلام، اے تو کے وارث سلام، اے وہ کہ جس نے نماز کو قائم کیا، اے وہ کہ جس نے زکات کو ادا کیا، اے وہ کہ جس نے امر بالمعروف کیا، اے وہ کہ جس نے نہی عن المنکر کیا۔ جب ایک عام انسان کو ایک سے زیادہ دفعہ سلام کرنا اس کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے، تو سید الشہداء کی بارگاہ میں جا کر، حسین ابن علی کی بارگاہ میں جا کر کیوں سلام کی تکرار کی جا رہی ہے؟ اور کئی کئی زیارتوں میں تو سینکڑوں جملے ایک ساتھ ایسے ہیں کہ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، آپ پر سلام، آپ پر سلام، آپ پر سلام۔ عام انسان کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کیا جائے تو مذاق، لیکن جب حسین ابن علی کے سامنے جا کر کے یہ رویہ اختیار کیا جائے تو یہ رویہ اتنا سنجیدہ کہ آئمہ معصومین ہمیں اس رویے کی تلقین کریں۔ اس کا مطلب اس میں کوئی ایسا راز پوشیدہ ہے کہ جس کی وجہ سے کہا گیا کہ ایک سلام پر اکتفا نہ کرو بلکہ مختلف نسبتوں سے حسین ابن علی کو سلام کرو، انبیاء کے تذکرے سے سلام کرو، محمد مصطفیٰ کے تذکرے سے سلام کرو، علی مرتضیٰ کے تذکرے سے سلام کرو، فاطمہ اور حسن کے تذکرے سے سلام کرو، مسائل کے بیان کے ذریعے سے سلام کرو۔ اتنے ہی سلام ایسا ہے زیارت الہیہ؟ راز اور وجہ کیا ہے کہ جو اس زیارات میں پوشیدہ ہے؟ وہ راز وہی راز ہے کہ جو آئمہ نے بیان کیا ہے کہ حسین کی زیارت کرو معرفت حسین کو رکھتے ہوئے۔ جب آئمہ نے یہ کہا کہ حسین کی زیارت کرو معرفت حسین کو رکھتے ہوئے، اب یہ معرفت ملے گی کہاں سے؟ یہ معرفت وہی سے ملے گی کہ جو حسین کی معرفت رکھتے ہیں، جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ اسی میں سے کچھ دے سکتا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کی جیب میں 100 روپے ہیں تو وہ 101 روپے کسی کو نہیں دے سکتا، جتنا ہے اتنا دے سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں دے سکتا ہے، دنیا کا قانون ہے، جتنا ہے اتنا دے سکتا ہے۔ معرفت کہاں سے ملے گی؟ معرفت وہاں سے ملے گی کہ جہاں معرفت ہوگی۔ اور امام صادق اور امام کاظم اور امام رضا کے علاوہ کون ہے کہ جو حسین کا تعرض کروائے؟ دنیا کے کسی عام انسان میں یہ جرات اور طاقت نہیں ہے کہ وہ حسین ابن علی کا تعرض کروائے۔ اس لیے آئمہ معصومین علیہ السلام نے ہمیں یہ کہا کہ جو ہم بتا رہے ہیں اس طرح سے سلام کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو بار بار سلام کر رہے ہو، یہ عام انسان کو بار بار سلام کرنے کی طرح سے مذاق نہیں ہے، بلکہ یہ تمہاری معرفت کا رستہ کھولا جا رہا ہے۔ جب کہو گے السلام علیکم وارث آدم صحبت اللہ، تو آدم کے ساتھ جو کچھ ہوا، آدم کا جو مقام ہے، آدم کی جو فضیلت ہے، وہ ساری کی ساری تمہارے ذہن میں آ جائے گی، اور اب پتا چلے گا کہ حسین اس آدم کا وارث ہے، حسین اس نوح کا وارث ہے، حسین اس ابراہیم کا وارث ہے، حسین اس عیسیٰ اور موسیٰ کا وارث ہے۔ بس یہاں پر بار بار سلام کرنا سامنے والے کے مذاق اڑانے کے مترادف نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سنجیدہ رویہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ذریعے سے تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ سمجھو کس کے سامنے کھڑے ہو۔ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے کہ ایک دفعہ سلام کر کے خاموش ہو جاؤ، جس کو بار بار سلام کرو تو مذاق تصور کیا جائے، نہیں، بلکہ یہ وہ مقام ہے جہاں بار بار سلام کرنا تمہاری معرفت میں اضافے کا باعث بنے۔ बनेगा, तुम्हारी मार्फत में इजाफे का बायस बनेगा। अब तुम्हें पता चलेगा हुसैन कौन है। जब पहला जुमला कहा बारिस आदम सफतुल्लाह, तो मार्फत का मरहला वो मरहला नहीं है। लेकिन जब कहा बारिस अल नबी अल्लाह, तो मार्फत बढ़ गई। जब कहा बारिस इब्राहिम खलील अल्लाह, तो मार्फत और बढ़ गई। जब कहा बारिस इस्माइल सबी अल्लाह, तो मार्फत और बढ़ गई। जब कहा बारिस ईसा अल्लाह, तो मार्फत और बढ़ गई। और जब कहा बारिस मोहम्मद हबीब अल्लाह, तो अब समझ में आएगा कि हुसैन बिन्नी बहाना बदल हुसैन का मतलब और माना और मफहूम क्या है। यहां पर विरासत दुनिया की विरासत की तरह से नहीं है। दुनिया में बाप शुजा होता है, बेटा मुद्दल निकलता है, विरासत नहीं लेता अपने बाप से। लेकिन यहां सिर्फ विरासत का मरहला नहीं है, तवज्जो कीजिएगा जिस ने गिरामी, यहां सिर्फ विरासत का मरहला नहीं है, बल्कि विरासत से बढ़कर मिल्लियत का मरहला है। हुसैन सिर्फ रसूल अल्लाह का वारिस नहीं है, बल्कि हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन भी है। यानी बेईन ही जैसे रसूल थे वैसे हुसैन है। जर्रा बराबर भी एक सुई के नोक के बराबर भी हुसैन और रसूल में फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां सिर्फ विरासत का मरहला नहीं है, बल्कि बात विरासत से आगे की है। यहां पर मिन्नियत का मरहला है। और जब रसूल अल्लाह से मिन्नियत का मरहला है, तो फिर ला तुफर्रुकु बैन अहद, हम हमारे अंबिया और हमारे रसूलों में कोई फर्क नहीं है। जब हुसैन के या रसूल के साथ ताल्लुक और राबता मिन्नियत का है, तो फिर तमाम अंबिया के साथ ताल्लुक और राबता मिन्नियत का है। फिर इब्राहिम की हूबहू तस्वीर हुसैन, नूह की हूबहू तस्वीर हुसैन, ईसा और मूसा और इस्माइल की हूबहू तस्वीर हुसैन। अब इस मुकाम पर पहुंचने के बाद, इस सारे मुकदमे के बाद, मैं अपने मौजू का तारुफ आपके सामने पेश करूं। अब किस बात की जरूरत है, किस नुक्ते पर तवज्जो करने की जरूरत है? जरूरत इस बात की है कि हम अंबिया की सीरत को उठाएं और अंबिया की सीरत को एक तरफ रखें और हुसैन इब्न अली की सीरत को दूसरी तरफ रखें, ताकि हमें पता चले ये वारिस इब्राहिम हुसैन है कौन। अब यहां से मैं अपने मौजू का तारुफ आपके सामने पेश करूं। हमने जो मौजू इस अशरा मजालिस के लिए करार दिया है वो क्या है? तो मौजू ये है कि हम आपके सामने कुरान मजीद से और रिवायात मासूमीन अलैहिस्सलाम से खलील खुदा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तज़किरा पेश करेंगे, और फिर आपको बताएंगे कि किस तरह वारिस इब्राहिम है हुसैन हर हर मरहले में। यानी इब्राहिम की जिंदगी के हर मरहले को बयान करेंगे और बताएंगे कि इब्राहिम की जिंदगी के हर मरहले की हूबहू तस्वीर बल्कि अफजल है हुसैन। इस मौजू पे इंशाअल्लाह आपके सामने इस अशरा मजालिस में पेश करने की कोशिश करेंगे। सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद का। कुरान मजीद सूरह मुबारक मरियम आयत को सरनामा कलाम के तौर पर आपके सामने पेश किया। वज़कुर फिल किताब इब्राहिम इन्नहु काना सिद्दीकन नबिया। ए रसूल, इस किताब में इब्राहिम का जिक्र करो। इन्नहु, बेशक वो इब्राहिम काना सिद्दीकन नबिया, हमारा सच्चा बंदा भी था और हमारा नबी भी था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक शायद आज इसी मरहले पर गुफ्तगू रुक जाए। जो एक बात बहुत ज्यादा हाइलाइटेड आयमा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने बयान की है वो ये है कि इब्राहिम नबी की फितरत है। यानी क्या? यानी एक ऐसा नबी कि जिसने फितरत की आवाज को दुनिया वालों के सामने पहुंचाया। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह आज इंशाल्लाह आपके सामने पेश करता हूं और इसी मकाम पर आज की गुफ्तगू रुक जाएगी। देखिए, मुझे इस मकाम तक पहुंचने के लिए कुछ मुकदमा दरकार है, मैं उस मुकदमे से गुजर कर उस मकाम तक पहुंचू। देखिए, इंसान की सोच और इंसान की फिक्र पर बहुत से फैक्टर्स हैं, बहुत से ऐसी वजूहात हैं कि जो असर अंदाज होते हैं। आप देखिए कि हर एक का सोचने का अंदाज मुख्तलिफ होता है, लेकिन जब आप मालूम करने जाएंगे कि इसके सोचने का अंदाज मुख्तलिफ क्यों है, तो आपको पता चलेगा कि इसके पीछे बहुत से फैक्टर्स हैं। मिसाल के तौर पर इसके माँ बाप किस तरह सोचते हैं, ये इसकी सोच पर असर करेगा। इसका उठना बैठना कहाँ पर है, ये इसकी सोच पर असर करेगा। ये किस दीन और मजहब और शरीयत का मानने वाला है, ये इसके तफक्कुर के मराहिल पर असर गुजार है। इसीलिए आप देखें कि एक जगह का रहने वाला जिस तरह से सोचता है, दूसरी जगह का रहने वाला उस तरह से नहीं सोचता। मिसाल के तौर पर अगर कोई बयाबान में रहने वाला है तो उसकी सोच में पानी ज्यादा मिलेगा, क्योंकि बयाबान में पानी की कमी है, उसका हम पानी है। लेकिन अगर कोई ऐसे मुकाम पर रहने वाला है जहां बारिश बहुत ज्यादा होती है, जहां बरसात बहुत बरसती है, तो उसकी सोच में आपको पानी का तस्करा कब मिलेगा। अगर किसी ऐसे मुकाम पर रहने वाला है कि जहां पर सर्दी बहुत ज्यादा होती है, तो आपको उसकी सोच में किस तरह से अपने वजूद को, अपने बदन को गर्म रखना है, उसका तस्करा उसकी सोच ज्यादा मिलेगी। लेकिन अगर कोई ऐसे मौसम में रह रहा है कि जहां गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, अब उसके जहन में ये सोच नहीं है, बल्कि सोच बिल्कुल बरअक्स है। माँ बाप किस तरह सोचते हैं, अगर कोई ऐसे घराने में पैदा हुआ है कि जहां पर माँ बाप मिसाल के तौर पर पैसा खर्च करने के मामले में बकील है, बहुत से काम लेते हैं, कंजूस है, तो वो बच्चे में भी मुंतकिल होगा। माँ बाप डरपोक है तो बच्चे को मुंतकिल होगा। यानी सोच इंसान की फिक्र बहुत से फैक्टर्स का नतीजा है, बहुत सी वजूहात का नतीजा है। कहाँ रह रहा है, क्या सोच रहा है, किनके दरमियान रह रहा है, माँ बाप कौन है, किस खानदान में पैदा हुआ है, किस कबीले का रहने वाला है, किस जगह का रहने वाला है, किन लोगों में उठना बैठना है, बहुत सारी वजूहात है कि जो इंसान के सोचने के तरीकेकार को मुरतब करती है। इसीलिए कहा गया कि कुल मौलूदिन, हर पैदा होने वाला फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। ये इसके आसपास का माहौल है कि जो इसकी फिक्र को तब्दील कर देता है, ये इसके आसपास का माहौल है जो इसे मजबूर कर देता है कि वो यहूदियों की तरह से सोचे, मसीहियों की तरह से सोचे, नसरानियों की तरह से सोचे। वरना हर पैदा होने वाला फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। इसको आप अपने जहन में जरा याद रखिएगा। इस जुमले से मुझे इस आज की गुफ्तगू के आखिर में जरा काम, हर पैदा होने वाला फितरत इस्लाम पर खल्क होता है। किस तरह से, आज की गुफ्तगू के आखिर में इंशाल्लाह बात यहां तक पहुंचेगी। बस इंसान किस तरह सोचता है, जिस तरह उसके आसपास वाले उसे परवरिश देते हैं, उसका शाकिला फिक्री, उसके सोचने का अंदाज, उसके फिक्र करने का अंदाज उसी तरह का होता है जिस तरह उसे आसपास वाले समझाते हैं। अजीजाने ग्रामीण खत, सवाल यहां पर यह है कि इंसान का बिल्डन और हकीकतन सिफर से जब वो पैदा होता है तो सोचने का अंदाज किस तरह का होता है। सवाल यहां पर कि जब एक इंसान पैदा होता है हकीकतन, तो उसके सोचने का अंदाज क्या होगा सिफर से। अभी किसी शय ने उस पर कोई भी फैक्टर उस पर नहीं लगा, ना माँ बाप ने उस पर कुछ पहुंचाया है, ना किसी के दरमियान उठना बैठना है, ना किसी जगह का रहने वाला है, ना कबीले और कौम का उस पर कोई असर है। जब बिल्कुल पैदा हुआ है, अगर इसी हालत को इसके अंदर बरकरार रखा जाए, मेरे साथ एक चल, अगर इसी हालत को इसके अंदर बरकरार रखा जाए, तो अब ये बड़ा होकर किस तरह से सोचेगा। यानी क्या, यानी ये कि वो जिसे कहा जाए आज के नौजवानों को समझाने के लिए कि जब आप मोबाइल खरीदते हैं तो सॉफ्टवेयर उसके अंदर पहले से मौजूद आता है, फिर बाद में कहा जाता है आपको अगर फला फला चीजें चाहिए तो उसे अपडेट कर लीजिए, फिर कुछ दिन के बाद दोबारा अगर आपको फला फला ऑप्शन इसके अंदर चाहिए तो आप इसको अपडेट कर लीजिए। नहीं, अपडेट होने से पहले कभी माँ बाप अपडेट कर देंगे, कभी साथ उठने बैठने वाले अपडेट कर देंगे, कभी कौम कबीला अपडेट कर देगा। नहीं, अपडेट होने से पहले बिल्टन जो इसका सॉफ्टवेयर है वो किस तरह का है, ये कैसे पता चलेगा। इसका जो बुनियादी तरीन खसूसियत है सॉफ्टवेयर की, वो सवाल करना है। بنیادی ترین خصوصیت. میں حضرت ابراہیم تک جانا چاہتا ہوں، ایک منزل تک لے جا کر کے آج کل گفتگو کو روکنا چاہتا ہوں. بنیادی ترین جو اس کی خصوصیت ہے اس سافٹ ویئر کی، جو پروردگار نے انسان کے اندر بلڈر انسٹال کر کے بھیجا ہے، اس فطرت کے سافٹ ویئر کی بیسک کوالٹی، بنیادی ترین خصوصیت یہ ہے کہ اس کو پروردگار متعال نے سوال کرنے والا پیدا کیا. اسی لیے آپ دیکھیے بچے کے اندر جو سب سے زیادہ آپ کو خصوصیت نظر آئے گی، جب تک اس پر بقیہ لوگ اثر گزار نہیں ہوتے اس وقت تک جو بنیادی ترین خصوصیت آپ کو بچے میں نظر آئے گی وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ سوال کرے. یہ کیا ہے؟ فلسفہ کیا ہے؟ یا کیوں جا رہے ہیں یا کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ بابا آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ ماما آپ یہ کام کیوں کر رہی ہیں؟ یہ سوالات بعض دفعہ انسان تنگ آ جاتا ہے کہ اتنے بقیہ سوالات، ایک ہی چیز کو 10 دفعہ پوچھے گا. بھائی ایک دفعہ بتا دیا کہ یہ گلاس ہے، پھر پوچھے گا یہ کیا ہے، یہ کیسے بنتا ہے، یہ کس نے بنایا ہے، یہ کون لے کر کے آیا ہے، اسے یہاں کیوں رکھا جاتا ہے، اسے وہاں کیوں نہیں رکھا جاتا. یہ سوال کرنا اس بلڈر سافٹ ویئر کے بارے میں ہمیں بتا رہا ہے کہ پروردگار متعال نے انسٹال کر کے بھیجا، کہ اس بلڈر سافٹ ویئر کی بنیادی ترین خصوصیت کیا ہے. اس بلڈر سافٹ ویئر کی بنیادی ترین خصوصیت یہ ہے کہ وہ بلڈر سافٹ ویئر سوالوں کو ایجاد کرتا ہے، انسان کے تفکر کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے. اس مقام پر میں بات کو ذکر کرتا ہوا آگے بڑھتا ہوں. عزیزان گرامی قدر، اس وقت جو ہیومن سائیکولوجی کو جاننے والے، انسانی نفسیات کو جاننے والے افراد ہیں، وہ اس بات اس نتیجے تک پہنچے ہیں، اس بات کو مانتے ہیں کہ انسان کے اندر تفکر کی صلاحیت کی کمی کی ایک وجہ، جو آج آپ دیکھتے ہیں نا کہ تفکر کی صلاحیت کم ہوتی چلی جا رہی ہے، ہم سوچ نہیں سکتے زیادہ، حتیٰ ہمارا فوکس خراب ہو رہا ہے. اب ایک وقت میں کام نہیں کر سکتے، اب ایک وقت میں کام کرنا چاہتے ہیں آپ کا ذہن چار جگہوں پر چل رہا ہوتا ہے. اس کی بنیادی ترین وجہ جو آج نفسیات کے ماہر، سائیکولوجی کے ماہر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کی بنیادی ترین وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ معلومات بہت زیادہ ہو گئی. کہ جتنی معلومات کم ہوگی اتنی انسان زیادہ فکر کرے گا. اس لیے جو مفکر علماء گزرے ہیں، جو مفکر علماء، دو کی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جو مفکر علماء گزرے ہیں، ایک شیخ انصاری علیہ الرحمہ، ایک شیخ صدر علیہ الرحمہ، ان دونوں سے متعلق علماء نے یہ لکھا ہے کہ معلومات ان کی کم ہوتی تھی اس لیے تفکر کی صلاحیت زیادہ تھی. شیخ انصاری کے بارے میں شیخ متحری بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عوضے کے اندر رواج کیا ہے کہ جب عوضے میں جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ماہر طرح طرح کے اساتید ہیں، تو کبھی اس استاد کے پاس، کبھی اس استاد کے پاس، صبح اس استاد کے پاس، شام کو اس استاد کے پاس، انسان کا جی چاہتا ہے جتنا ہو سکے ان تمام تر اساتید سے انسان استفادہ کرے. لیکن شیخ متحری کہتے ہیں کہ شیخ انصاری کی خصوصیت یہ تھی کہ آج بھی شیخ انصاری کی بات حرف آخر ہوتی ہے حوضے کے اندر. آج بھی شیخ انصاری کا طوطی بولتا ہے حوضے کے اندر. شیخ متحری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں اس کی بنیادی ترین وجہ یہ ہے کہ شیخ انصاری نے بہت زیادہ اساتید سے استفادہ نہیں کیا، لیکن جس استاد سے استفادہ کیا اس کی بات پر غور و فکر کیا. چونکہ معلومات کم ہوتی ہے تو انسان اسی موجودہ معلومات کو جوڑ کر کے تفکر کرتا ہے، اور جب تفکر کرتا ہے تو اس کی تفکر کرنے کی صلاحیت بڑھتی چلی جاتی ہے. دوسری شخصیت شہید زد علیہ الرحمہ، جو خود یہ کہتے ہیں کہ ایک گھنٹہ کتاب پڑھو، 10 گھنٹے جو اس کتاب میں پڑھا ہے اس پر سوچو. اس لیے شہید صدر کثیر المطالعہ نہیں تھے، آپ کو نہیں نظر آئے گا کہ شہید صدر نے چند ہزار جلدیں کتابوں کی پڑھی ہو، نہیں. لیکن چونکہ کم پڑھتے تھے لیکن تفکر کی صلاحیت بہت زیادہ تھی، تو آج شہید صدر علیہ الرحمہ کی بات ایک طرف رکھ دی جائے اور بقیہ کی بات دوسری طرف رکھ دی جائے تو شہید صدر کی بات ہمیں ممتاز نظر آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ تفکر کی صلاحیت بہت زیادہ. ایک مسئلے کو جب بیان کرنے کے لیے آتے ہیں تو اس طرح سے بولتے ہیں جو موضوع سے واقف افراد ہیں انہیں معلوم ہے، اس طرح سے اس مسئلے کو بولتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کون کون سی جہاد ہے جو عام انسان کے ذہن تک نہیں پہنچی، جو اس کے ذہن تک پہنچ گئی. کیوں؟ کیونکہ تفکر کی صلاحیت بہت زیادہ ہے. علماء بیان کرتے ہیں، جو سائیکولوجسٹ ہیں، جو نفسیات کے ماہر ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ آج ہمارے پاس معلومات بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے تفکر کی صلاحیت کم ہوگی چلی جاتی ہے. اور اس کی بنیادی ترین وجہ کیا ہے؟ یہ موبائل تو میرے اور آپ کے ہاتھ میں، جب آپ کھولتے ہیں اور اس کو دیکھنا شروع کرتے ہیں تو کتنی ایسی معلومات ہیں جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے لیکن ذخیرہ ہو رہی ہے آپ کے ذہن میں. 10 چیزیں دیکھتے ہیں، ایک آپ کے کام کی ہے، جو 9 آپ کے کام کی نہیں ہے وہ کہاں گئی؟ وہ ذہن میں ذخیرہ ہو گئی. اور جتنی معلومات ذہن میں زیادہ ہوتی چلی جائے گی اتنا آپ کے تفکر کی صلاحیت کم ہوتی چلی جائے گی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ آج کا بچہ آپ کو اس طرح سے سوال کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. کیوں؟ مجھے معلومات شروع ہی سے اتنی زیادہ ہے کہ جو پروردگار متعال نے بالکل تفکر کی صلاحیت دے کر کے بھیجا تھا وہ کم ہوتی چلی جائے. بس عزیزان گرامی، خاطر آج کے گفتگو کو اس مرحلے پر روکتا ہوں کہ انسان کی جو بلٹن فطرت پروردگار متعال نے تکی ہے، وہ بلٹن سافٹ ویئر نے جسے انسٹال کر کے بھیجا ہے، اس کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ انسان ہر شے کے بارے میں سوال کرتا، کیونکہ اس نے کسی بھی شے کو ماں باپ کے کہنے پر، کسی اور کے کہنے پر ابھی تک قبول نہیں کیا ہوتا، اس لیے وہ ہر شے کے بارے میں کہتا ہے یہ کہاں سے آئی، کیوں آئی، کیسے آئی، کیا ہے، سوالات کرتا. اور ابراہیم سے متعلق کہا گیا کہ ابراہیم نبی فطرت ہے. یہاں پر میں آج کی بات کو روکتا ہوں، اور انشاءاللہ آج سے آگے جب بڑھیں گے کل کی گفتگو میں تو یہی سے انشاءاللہ اس بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. ابراہیم وہ نبی کے جسے پروردگار متعال نے بڑے امتحان میں مبتلا کیا تاکہ جب حضرت اسماعیل کی عمر 15 برس کی تھی اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر 100 یا 110 سال نہ ہو گئی، یعنی کتنے بڑھاپے میں پروردگار نے فرزند عطا کیا، 90-95 برس کی عمر ہے کہ جب پروردگار نے فرزند دیا. اور پھر اس کے بعد جب بیٹا جوان ہو گیا، آنکھوں کا نور بن گیا، تو اس کے بعد کہا کہ اب اس بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دو. کتنا بڑا امتحان. ایک جملہ یہاں پر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہی جملہ انشاءاللہ رکھتے وسائے ہوتا ہے. جب لے کر کے چلے اپنے بیٹے کو، تاریخ نے بیان کیا، جب لے کر کے چلے اور چھری رکھی گردن پر اور چھری چلی تو نہیں، پروردگار متعال نے گوسفند بھیج دیا اور گوسفند اسماعیل کی جگہ پر ذبح ہو گیا، لیکن چونکہ چھری رکھی تو تھی چلی نہیں تھی، تو اس وجہ سے ہلکو نے اسماعیل پر، اسماعیل کے حلق پر، گلے پر چھری کے نشانات ہوئے. کہا کہ جب ابراہیم اپنے بیٹے کو واپس گھر لے کر کے آئے اور حاضرہ سلام اللہ علیہا نے اپنے بیٹے کے گلے پر ان نشانات کو دیکھا، تو تاریخ کا جملہ یہ ہے کہ حاجرہ سلام اللہ علیہا اس چھری کے نشانات کو دیکھنے کی وجہ سے بیمار ہو گئی. اور کچھ تاریخ لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا کہ جو موت کا سبب قرار پایا وہ یہی بیماری قرار پایا. حاجرہ بیٹے کے گلے پر چھری چلی نہیں تھی، صرف چھری کے نشانات کو دیکھا تھا تو بیمار پڑ گئی اور اسی بیماری کے عالم میں اس دنیا سے رخصت ہو. اللہ نے کربلا کی ماروں میں سب صرف اپنے بچوں کے گلے پر چھری کے نشانات نہیں دیکھے بلکہ اپنے بچوں کے گلوں پر چھری چلتے ہوئے دیکھے، اور صرف اپنے جوانوں کے گلے پر چھری چلتے ہوئے نہیں دیکھی، اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی تیر سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا. بس عزیزوں، جو محرم الحرام حسین مدینہ سے چلے اور مکہ پہنچے، عزیزان گرامی قدر، حرمت کعبہ یہ ہے کہ कि काबे की सरजमीन पर आप किसी जानवर को नहीं मार सकते, हत्ता किसी परिंदे को नहीं पकड़ सकते, हत्ता काबे की सरजमीन पर हरम के अंदर सिर पर मसला यह है कि आप वहां का पत्ता नहीं तोड़ सकते। तो क्या यह जुर्म नहीं है कि जिस जमीन का पत्ता तोड़ना जायज ना हो वहां लोग एहराम में खंजर लेकर के हुसैन इब्न अली के कत्ल पर आमादा और तैयार हो चुके, जहां जानवरों को कोई कुछ ना कहता हो तो वहां पर लोग हुसैन के कत्ल की तैयारी करें। ये जुल्म अगर किसी के साथ हुआ है तो सिर्फ फातिमा के घराने के साथ। एक दफा आपने उम्रे के हज के एहराम को उम्रे से तब्दील किया और अब रवाना होना चाहते हैं। रवाना हुआ ये कारवां, दो शुहदा का तस्करा सुन लीजिए। शुरू के चंद दिन अस्हाबे हुसैन का तस्करा होता, एक सुहैर जब पहले मिले वो सुहैर और जो बाद में मिले वो हुर। जब ये कारवान बढ़ रहा था साथ साथ इसके जुहैर का कारवान चल रहा था, बार बार हुसैन चाहते थे कि जुहैर से मुलाकात करें लेकिन मुलाकात नहीं हो पाती थी क्योंकि जुहैर उस मुकाम पर पड़ाव नहीं डालते थे कि जहां हुसैन पड़ाव डालते थे। हुसैन ने बारह मुलाकात करने की कोशिश की लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। एक मुकाम पर मजबूरन दोनों कारवानों को एक ही मुकाम पर पड़ाव डालना पड़ा। सैयद शहदा ने कासिद भेजा, जाओ जुहैर को बुला करके लेकर के आओ, मैं बात करना चाहता। हुसैन का कासिद आ गया, दरवाजा खैमा पर पहुंचा, आवाज दी, मैं हुसैन का कासिद हूं, जुहैर से मिलना चाहता। तारीख का जुमला यह है कि जुहैर रात का खाना खा रहे थे, एक दफा हाथ में निवाला था, निवाला जमीन पर रख दिया। सौदा ने कहा क्या हुआ? का जिसका खौफ था वही हुआ, मैं हुसैन से नहीं मिलना चाहता था लेकिन अब मिलना पड़ेगा। का क्या इरादा है? का नहीं मिलना चाहता हुसैन से, नहीं जाऊंगा मिलने के लिए, वो मेरा खातून थी। कहे जुहैर हुसैन की बात ना माननी हो तो ना मानना लेकिन फातिमा का लाडला तुम्हें मिलने के लिए बुला रहा है, फातिमा के बेटे की बात तो इस तरह से ना ठुकराओ। इरादा किया मिलने का, अपने मुकाम से खड़े हुए, खैमे से बाहर निकलना ही चाहते थे कि सामने से सैयद शहदा को आते हुए देखा। हुसैन ने जुहैर का हाथ पकड़ा और रावी कहता है हमें नहीं मालूम कि क्या बात की लेकिन हाथ पकड़ के एक किनारे पर दूर ले गए। लेकिन रावी ने कहा जब जुहैर वापस आए तो अपना खंजर निकाला और खैमे की रस्सियों को काटना शुरू कर दिया। किसी ने सवाल किया जुहैर अभी तो मुलाकात करना नहीं चाहते थे, ये क्या तरीका है? कहा अब मेरा खैमा यहां नहीं लगेगा, अब मेरा खैमा हुसैन के खैमों के साथ लगेगा। न जाने क्या कहा हुसैन ने कि जुहैर की फिक्र तब्दील हो गई, सोच तब्दील हो गई। सौजा से कहा मेरा और तेरा दुनिया का साथ था, अब मैं मरने के लिए जा रहा हूं, तुझे तलाक देना चाहता हूं, तुझे अपने आप से जुदा करना चाहता हूं। सौजा ने कहा जब जिंदगी भर निभा किया है तो अब क्यों आखिर वक्त पर मुझे छोड़ करके जा रहे हो? का आगे मौत का सफर है और इस कौम का दस्तूर यह है कि जब मर्दों को मार देते हैं तो बीवियों को असीर कर लेते हैं। और जुहैर ने कहा मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि अगर मैं मारा जाऊं हुसैन के साथ तो तुझे कोई असीर करे। सौजा साथ जाना चाहती थी, बहाना बनाने के लिए कहा ऐ जुहैर फिक्र क्यों करते हो, मैं अकेली थोड़ी हूं, ज़ैनब और उम्मे कुलसूम भी तो हुसैन के साथ है, हुसैन भी तो बीबियों को लेकर के आए हैं। एक मरतबा जुहैर को जला लाया, का खामोश हो जा, तुझे शर्म हया नहीं आती, अपना मुकायसा अली जादियों से करती है। अगर खुदा ना खास्ता कोई जंग हो भी गई और मर्द मारे भी गए तो अरे किसी की मजाल है कि वो ज़ैनब और उम्मे कुलसूम की तरफ नजर उठा करके देखे? अरे तू कहा और नबी सादिया कहा? अरे तू कहा और अली सादिया कहा? तुझे असीर कर लेंगे, ज़ैनब की तरफ कोई निगाह उठा करके नहीं देखेगा, वो रसूल की नवासी है। तो जज़ाकुम रब्बुकुम, आपकी आंखें तर हो गई, खुदा को कोई गम न दे, हजरत ज़हरा की तमाम तर हवाइज पूरा फरमाए। बस अजीजों एक वो वक्त आया कि जब जुहैर कत्ल कर दिए गए اور یہ کاروان اسیر کر کے واپس کوفہ لایا گیا۔ منادی نے ندا دی، ایک قوم نے خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کی تھی، اس کے مردوں کو قتل کر دیا گیا، اس کی عورتوں کو اسیر کر کے لایا جا رہا ہے۔ زہیر کی زوجہ نے آواز سنی، سمجھ گئی ہو نہ ہو یہ وہی کاروان ہے کہ جس میں زہیر تھے۔ ایک دفعہ اپنے غلام کو بلایا اور غلام کو بلا کر کے کہا، آزاد ہونا چاہتا ہے؟ کہا کیوں نہیں، کہا میرا ایک کام کرے گا، میں تجھے آزاد کر دوں گی۔ کہا حکم فرمائیے۔ کہا دیکھ، وہاں کربلا کے میدان میں حسین مارے گئے، زہیر بھی مارے گئے، حسین تو رسول کے نواسے ہیں، انہیں تو کسی نے کفن دے دیا ہوگا، لیکن میرے زہیر کو کوئی جاننا نہیں ہے، میرے زہیر کا کوئی پہچاننے والا نہیں ہے۔ تو یہ کفن لے کر کے جا، زہیر کے لاشے کو غسل دینا، زہیر کے لاشے کو کفن پہنانا، اور اس کے بعد زہیر کے لاشے کو دفن کر دینا۔ اب جو غلام کو روانہ کیا حساب کرنے کے لیے بیٹھی، جانے میں اتنا وقت لگے گا، غسل دینے میں اتنا وقت لگے گا، کفن دینے میں اتنا وقت لگے گا، دفن کرنے میں اتنا وقت لگے گا، واپس آنے میں اتنا وقت لگے گا، ابھی حساب کر ہی رہی تھی، وقت نہ گزرا تھا کہ دوبارہ دق الباب ہوا، دروازہ کھولا، سامنے دیکھا غلام کھڑا ہے، نظروں کو جھکایا ہوا ہے، اور ایک دفعہ زوجہ نے سوال کیا زہیر کی، اے غلام کیا ہو گیا، کیا تجھے کربلا کی بستی نہیں ملی؟ کہا نہیں، مجھے کربلا کی بستی مل گئی تھی۔ کیا زہیر کا لاشا نہیں ملا؟ کہا نہیں، زہیر کا لاشا بھی مل گیا تھا۔ کیا زہیر کے لاشے کو کفن دیا جا چکا تھا؟ کہا نہیں، زہیر کے لاشے کو کفن بھی نہیں دیا گیا تھا۔ کہا جب کربلا کی بستی بھی مل گئی تھی تو زہیر کا لاشا بھی مل گیا تھا، تو زہیر کا لاشا بے کفن بھی تھا، تو کفن دے کر کے کیوں نہیں آیا؟ کفن دے کر کے کیوں نہیں آیا؟ کبھی بھی مجھے شرم آتی تھی، میں زہیر کو کفن دے دوں، نبی کا نوازا بے گورو کفن، فاطمہ کا جایا بے گورو کفن پڑا رہے، ارے بی بی میں کیا کرتا، کفن ایک تھا، جنازے 72 تھے، ایک کفن سے کیسے 72 کو کفناتا؟ میں واپس آ گیا۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بارے لہا تجھے واسطہ محمد و آل محمد، کہ ان آسموں کو رومال زہرہ کا جگہ عطا فرما۔ پروردگار تو نے دنیا میں ہمیں حسین عطا کیا ہے، آخرت میں ہمیں حسین عطا فرما۔ پروردگار تو نے دنیا کی بھیڑ میں، دنیا کے رش میں پروردگار حسین کا سہارا دیا ہے، قبر میں جب تنہائی ہوگی، تاریکی ہوگی، اس وقت حسین کا آسرا عطا فرما۔ پروردگار ہم سے ہر دنیا کی نعمت کو لے لینا، لیکن غم حسین کی نعمت کو ہم سے ہماری نسلوں سے جدا نہ فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا۔ بہت سے مومنین التجا سے دعا کے لیے کہتے ہیں، پروردگار دام درہم سخن قدم جو جو فرش ادا کی خدمت کر رہے ہیں، ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما، ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ اگر اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں پروردگار، ان سب کی مغفرت فرما۔ پروردگار قیامت کے دن جب پیاس کی شدت ہوگی، اس دن ہمیں آنسوؤں کا اجر حوض کوثر سے سیرابی نصیب فرما۔ پروردگار جب دنیا والے قیامت کے دن دھوپ کی شدت سے تڑپ رہے ہوں گے، پروردگار اس دن حسین کے پرچم کا سایہ عطا فرما۔ پروردگار جب پورے صراط سے گزرنے کے لیے ہر ایک پریشان ہوگا، اس دن فاطمہ زہرا کی چادر کے سائے میں پورے صراط سے گزرنا نصیب فرما۔ پروردگار لشکر اسلام کو فتح و نصرت عطا فرما۔ پروردگار ظالمین مستکبرین کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار مراجین کرام، علماء کرام، مقام معظم رہبری کا سایہ دراز فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا۔ ہماری خواہشوں میں سب سے بڑی خواہش یہ ہے، ہمارے مولا اور آقا وارث مصطفیٰ، فرزند حسین، فرزند زہرا، امام عصر و زمان کی ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے عوان و انصار و محبین و منتظرین میں سے قرار دے، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔